لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. مخلوق پر شفقت اور ہمدردی اور خیرخواہی کے بارے میں بات چل رہی تھی. کتنی دفعہ؟ دو بیان ہوں. آج یہ تیسرا سلسلہ ہے. بہرحال بھائی ہمیں بھی فائدہ ہوا اور جنہوں نے سنا ان کو بھی فائدہ ہوا, اس لیے یہ تو قند مقرر ہے. اس لیے کچھ باتیں آج مزید عرض کرتا ہوں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے, مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے بلکہ جانور بھی ہیں, سب مخلوق یہ اللہ تعالی کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالی کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ شخص ہے, سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ, اللہ کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی وہ انسان ہو یا جانور ہو, سب اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھا سلوک کرے, وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور میں نے یہ حدیث پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی, والتودد الى الناس نصف العقل, لوگوں کے ساتھ بتکلف محبت کرنا یہ آدھی عقل ہے, نصف عقل قرار دیا گیا. اور آپ خود دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کا کیا معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ. حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ غلبت رحمتی غضبی, ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت اور میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی. مطلب کیا ہے کہ میری رحمت, میں رحمت رحیم زیادہ ہوں, زیادہ تر میرا معاملہ رحمت کا ہے مخلوق کے ساتھ. اس لیے فرمایا سبقت رحمتی غضبی, اور ایک روایت میں فرمایا غلبت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, غالب آ گئی. امام غزالی رحمت اللہ, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کتنے رحم دل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا سفر کے دوران کسی قبر پر, اس کو عذاب ہو رہا تھا, عذاب دیا جا رہا تھا. جب سفر سے واپس تشریف لائے تو دوبارہ اس قبر پر گزر ہوا, تو اب رحمت برس رہی تھی, عذاب ختم, اب رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یہ واقعہ تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں اور تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ پہلے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت برس رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ شخص بہت گناہگار تھا، اس کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا. اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ دیکھو اس بچے کو کلام الہی پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجنا. لہذا انتقال کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. بیوی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس کو مدرسے بھیجا. استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے توتلی زبان سے اٹکتے ہوئے بار بار پڑھوانے پر کسی نہ کسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آئی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی. زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے تو زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو کیوں عذاب دوں؟ اللہ تعالیٰ رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. بسم اللہ پڑھ رہا ہے بیٹا اور مغفرت ہو رہی ہے باپ کی، بہانہ بنا کر کہ بیٹا چونکہ بیٹا ہے وہ پڑھ رہا ہے تو باپ کی مغفرت ہو رہی ہے. اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ کیسے رحیم ہے. اللہ رحیم ہے، شفیق ہے، رحمت کو، رحیم ہونے کو، شفقت کو اللہ خود بھی پسند فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی عادتوں کو اپناؤ. اللہ شفیق ہیں، اللہ رحیم ہے، تم بھی شفقت کرو، تم بھی رحم کرو مخلوق پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ قبروں پر گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا. واپسی میں اس وقت کچی قبریں ہی بنائی جاتی تھیں، آج کل کی طرح پکی قبریں نہیں ہوتی تھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو پکی قبر بنائے، پکی قبر بنانے پر 40 سال تک رحمت اس قبر پر نہیں برستی جو پکی بنائی گئی ہو. گویا ہم لوگ خود اپنے رشتہ داروں کو محروم کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہی مطلب ہوا نا. پکی قبریں بنا کر ہم خود محروم کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی رحمت سے، کہ کسی طرح اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہو جائیں. تو سفر کے دوران گزر ہوا قبروں پر، اس وقت وہ صحیح حالت میں تھیں اور مگر ان کو عذاب ہو رہا تھا. جب واپس تشریف لائے تو وہ قبریں، بارش وغیرہ ہو چکی تھی، کچھ زمانہ گزر چکا تھا تو قبریں خستہ ہو چکی تھیں. مگر قبریں تو خستہ تھیں مگر اللہ کی رحمت برس رہی تھی، جنت کے نقشے، جنت کی ہوائیں چل رہی تھیں، جنت کے مزے لوٹ رہے تھے. پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب یہ معاملہ. اس وقت قبریں صحیح حالت میں تھیں مگر قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اب قبریں شکستہ حالت میں تھی، خستہ حالت میں تھی مگر قبر والے مزے میں تھے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں. اس دور میں مسجدیں کچی، یعنی مسجد نبوی اتنی ٹپکتی تھی اس کی چھت کہ بارش کے زمانے میں کیچڑ ہو جاتی تھی، پیشانیاں کیچڑ آلود ہو جاتی تھی، گارا لگ جاتا تھا پیشانیوں کا. وہ مسجدیں تھیں. اگر آج ایسی مسجدیں ہوں تو شاید ہم بارش کے زمانے میں نماز بھی نہ پڑھیں مسجدوں میں آ کر. چلو بھائی صحیح مسجدیں بنا لو، اچھا اس بہانے آئے تو صحیح نمازی، اللہ کے تو بنے کیسے بھی بنے. تو مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں. اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو کس کی نماز کیسی ہے، اس کی سورہ فاتحہ کیسی ہے، خشوع کیسا ہے، اللہ کا ذکر کیسا ہے، دیکھنے کی چیز ہے. مسائل کتنے معلوم ہیں. تو بہرحال اس وقت قبریں اچھی حالت میں تھیں مگر قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اب قبریں شکستہ اور کچی حالت میں ہو گئیں، کچی تو پہلے بھی تھیں، شکستہ ہو گئیں اور خستہ ہو گئیں، پرانی ہو گئیں، مگر قبر والے مزے لے رہے تھے، اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ تو عرض کیا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اسی پر ان کی کو کوئی یہ قبریں پرانی ہو گئی تھیں، کوئی ان کو آ کے پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی آتا نہیں تھا، مجھے اسی پر رحم آ گیا کہ ان قبر والوں پر کوئی آ کے کوئی پوچھتا بھی نہیں، ان کے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، انہیں اسی پر مجھے رحم آ گیا، قبریں بھی پرانی ہو گئی، کوئی آتا بھی نہیں ہے، میں نے اسی پر ان کی مغفرت فرما دی۔ آپ اندازہ تو لگائیے اللہ کیسے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ کی رحمت بدلہ نہیں، بدلے میں نہیں آتی کسی چیز کے، بس ایسے ہی آ جاتی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے 90 سال یا سنم پکارا، وہ بت کی عبادت کرتا تھا، بت کی پرستش کرتا تھا، اور عربی میں بت کو سنم کہتے ہیں، تو وہ کہتا تھا یا سنم 90 سال اس نے اسی یہ رٹ لگانے میں لگا دیے، یا سنم یا سنم۔ ایک دفعہ اللہ پہلے شعر سن لیجیے، شعر یاد آ گیا، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ خود کھینچتے ہیں، لہذا یا سنم 90 سال سے پکارتے پکارتے ایک دفعہ اس کی زبان پھسل گئی، بلکہ پھسلوائی گئی اللہ تعالی کی طرف سے، یا سنم کہتے کہتے اس کی زبان سے نکلا یا صمد، اور صمد تو اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صمد کی تعریف یہ ہے کہ المستغنی عن کل احد ویحتاج الیہ کل احد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو، اس سے کسی کی پرواہ نہ ہو، اور ہر ایک اس کا محتاج ہو، باقی سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کی زبان سے نکلا یا صمد تو بت خانے کے کونے سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ ارے اس نے کہا بت خانے میں تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، بت ہے یا میں ہوں؟ تب اس نے کہا ارے او ہو، میری زبان سے یا صمد نکلا تھا یہ، اور صمد اللہ کا نام ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی ہے۔ اس نے پھر پکارا یا صمد، اب اپنے اختیار سے پکارا یا صمد، تو پھر آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بولو۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور جس بت کی وہ عبادت کرتا تھا اور یا صنم کہتا تھا، اس کو مار، اس ڈنڈے مار مار کے اس کو توڑا کہ ظالم 90 سال تجھے میں نے پکارا ہے یا صنم کہتے ہوئے، اور تیری طرف سے تو آج تک کوئی جواب نہ آیا، ایک روٹی بھی نہیں ملی، اور ایک وہ اللہ ہے جس کا زبان پھسلنے پر نام نکل گیا، بے اختیار نکلا تھا، اس پر بھی اس کی طرف سے جواب آ گیا، تو تجھ سے تو وہی اچھا ہے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یا صمد بے اختیار نکلا تھا، اسی پر اللہ کو رحم آ گیا۔ اور وہ اللہ کا ہو گیا، جب اللہ اپنا بناتے ہیں تو ایسی اللہ کی رحمت ہے، اپنا بنانے پر آئے تو ایسے رحیم ہیں، ایسے شفیق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستے میں ٹہنی دیکھی، ٹہنی، اور وہ راستے میں تھی، اس نے یہ سوچا کہ بھائی یہ کسی کو پریشان کرے گی، کیونکہ راستے میں ہے، کسی کے پیر میں اٹک جائے گی، لہذا یہ سوچ کر اس نے خدمت کی نیت سے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس ٹہنی کو ہٹا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ, 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ, سب سے اعلی شعبہ ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. ادھر آ جاؤ, یہ خلا ہے نا, اس کو پور کر لو. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, جس کو یہ نعمت حاصل ہو کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہو, یہ ایمان کی علامت ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور ایمان کا ایک شعبہ حیا بھی ہے. شرم و حیا, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے اللہ رحیم اور شفیق ہیں. قبریں شکستہ ہو گئیں تو اسی پر اور کوئی آتا نہیں تھا, ان قبروں پر اس پر مغفرت, ٹہنی ہٹانے پر مغفرت, زبان پھسل جانے پر اپنا بنا لینا, زبان پھسلنے پر یا صمد نکل گیا, اللہ کا نام نکل گیا, اس پر بھی اللہ کو رحم آ گیا. تو بس بھائی, تخلقوا باخلاق اللہ پر ہم بھی عمل کریں. جیسے اللہ شفیق ہے, جیسے اللہ رحیم ہے, ہم بھی رحیم بنیں. جیسے اللہ شفیق ہے, ہم بھی شفیق بننے کی کوشش کریں, شفقت کی کوشش کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک جاننے والا تھا اس نے, اور وہ غنی بھی تھا, مالدار تھا. اس نے ہزاروں درہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرض لیے. قرض تو لے لیے, مالدار بھی تھا, دینے کی استطاعت بھی تھی, مگر دینے کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اتنے ہزاروں درہم میرے مال سے کم ہو جائیں گے, بس دیتا نہیں تھا. اور جہاں امام, اور چھوٹا سا شہر اور قصبے ہوتے تھے, جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آتا ہوا دیکھتا تھا, کسی دوسری گلی میں گھس جاتا تھا چپکے سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کر لیا, سمجھ گیا. ایک دن وہ اسی طرح سامنے سے آ رہا تھا, دوسری گلی میں گھس گیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھ کر, تو امام صاحب بھی اس کے پیچھے گھس گئے گلی میں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا کیوں بھائی, کیا بات ہے, ہم سے کیوں دور ہو, کیا پیسے ادا کرنے کا تمہارا جی نہیں چاہ رہا, تو بھائی یہ سارے پیسے ہم نے تمہیں معاف کر دیے, مگر ہم سے ملنا تو نہ چھوڑو. تو اس کو اس کا سارا قرض امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے معاف فرما دیا. یہ شفقت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے. ایک طالب علم دیر سے آیا, اور آیا بھی کس حالت میں, وہ ناپاکی کی حالت میں تھا, جنوبی تھا. شاہ صاحب کو کشف ہو گیا کہ یہ جنوبی ہے, ناپاک ہے. اب حدیث کا سبق آ کے پڑھے گا, تو وہ وہیں قریب ہی ابھی پہنچا ہی تھا درس کے حلقے کے پاس ہی, فرمایا رک جاؤ بھائی, رک جاؤ, آج تو جمنا کی سیر کو جی چاہ رہا ہے, کتابیں بند کرو, وہیں چلتے ہیں. اس کو روکا, دیکھیے پردہ پوشی کیسی کی, اس کو روکا اور فرمایا بھائی آج تو جمنا کی سیر کو جی چاہ رہا ہے, بس وہ تم رکو وہیں, بیٹھو نہیں, آج سب مل کے وہیں چلتے ہیں. سب کو اٹھایا, وہیں پر چلے جمنا پر, خوب جا کر نہائے, سیر کی جمنا کے کنارے, اور پھر فرمایا جب وہ طالب علم بھی نہایا, سب نہائے, حضرت بھی نہائے, وہ طالب علم بھی نہایا, اب ظاہر پاک ہو گیا ہوں, پھر فرمایا لاؤ بھائی تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لیں تاکہ ناگا نہ ہو. وہیں جمنا کے کنارے سبق بھی پڑھا دیا طلبا. ایسے شفیق اساتذہ ہوتے تھے, پردہ پوشی پتہ چل گیا کہ یہ کس حالت میں ہے, اور یہ آ گیا, دیر ہو گئی تھی تو وہ ایسے ہی چلا آیا. مگر حضرت نے ایک تو اس کی پردہ پوشی فرمائی, پھر سب کو لے گئے اور وہاں جا کے سب نے غسل کیا تو اس نے بھی غسل کر لیا, وہ بھی پاک ہو گیا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو والد ہیں, یہ ولی خاندان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو والد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, دہلی والے تھے سارے ہی, اور دہلی میں ان کی ایسی عزت تھی کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت نصیب نہیں تھی. یہ جس جگہ سے گزرتے تھے ہندو اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو سلام کرتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی برکت سے اور دین کی برکت سے ایسی عزت اس خاندان کو عطا فرمائی. اس خاندان کی چار پشت ولی اللہ ہے, چار پشت اولیاء اللہ میں شامل ہیں, یہ معمولی خاندان نہیں تھا. تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خادم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, سردی کا موسم تھا, دیکھا کہ ایک نالی کے اندر ایک کتے کا بچہ وہ گیلا ہو چکا نالی کے پانی سے اور ٹھٹر رہا ہے, اور بہت برا حال ہے سردی سے اس کا. حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ کتے کے بچے کا بہت برا حال ہے, اس کو تم اٹھاؤ, نکالو اس نالی سے اور اس کو صاف کرو. تو بعض خدام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں, یہ بجائے خادم ہونے کے مخدوم ہو جاتے ہیں, تو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے, ایسے نازک مزاج بھی خادم ہوتے ہیں. لہذا وہ اس کو بڑی کراہت ہوئی کہ نالی میں ہاتھ ڈالیں اور اس کتے اور کتے کے بچے کو اٹھاؤں, نالی میں ہاتھ ڈال لو بھائی, چلو کوئی قیمتی چیز ہو اس کو اٹھا لو, مگر یہ تو کتے کا بچہ ہے اور نالی میں ہے گندے پانی میں, اب اس کو کیا اٹھاؤں. اس کو بہت گھن آئی, حضرت نے اس سے فرمایا کہ اٹھاؤ, وہ رکا ہوا ہے. حضرت نے آستینیں اوپر چڑھائی اور خود نکالا اس بچے کو, وہاں سے نکال لیا نالی سے, اس کو صاف کیا. قریب ایک حمام تھا, وہاں آگ جل رہی تھی, گرم پانی کے لیے آگ جلاتے ہی تھے, وہاں جا کر اس کو آگ کے پاس بٹھایا, اس کی حالت کچھ درست ہوئی. پڑوس والوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم اس کا انتظام کرتے ہو اس کے روٹی پانی کا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو پڑوسیوں نے کہا حضرت نہیں نہیں ہم اس کا انتظام کریں گے, آپ اس کو رہنے دیجئے, آپ تشریف لے جائیے. خیر حضرت تشریف لے گئے. اس قصے کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اب دیکھیے یہ ہے ایک کتے کے بچے پر شفقت, اس کا بدلہ کیا ہوا. ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں طرف کھیت تھے, کھیتوں کے اندر وہ پانی کھڑا ہوا تھا, کیچڑ تھی, ایک پگڈنڈی تھی بیچ میں جو چلنے کا راستہ تھا, اس سے ایک آدمی گزر سکتا تھا. سامنے سے ایک کتا آ گیا, وہ کتا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ادھر ہے, کتا ادھر ہے سامنے, اب راستہ ہی نہیں ہے دونوں کے لیے. اس وقت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ ہوا, کچھ دیر تو ایسے ہی گزر گئی ایک دوسرے کو تکتے ہوئے, پھر مکالمہ ہوا. یہ مکالمہ کیسا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جان لے. بہرحال حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے سے فرمایا کہ تم اتر جاؤ نیچے, مجھے راستہ دے دو. اس نے کہا کیوں, میں کیوں راستہ دوں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم کتے ہو, تم مکلف نہیں ہو, تم پر نماز روزہ فرض نہیں ہے, کپڑوں کا پاک رکھنا تمہارے لیے, تمہارے کپڑے ہی نہیں ہیں, میرے تو کپڑے ہیں, تو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, تم مکلف نہیں ہو, میں مکلف ہوں, لہذا اگر تم اتر جاؤ گے تو تم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم کیچڑ سوکھ جائے گی, تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے, میں اگر اتر گیا تو میرے کپڑے میرا جسم ناپاک ہو جائے گا. تو کتے نے جواب دیا جی نہیں, اگر آپ اتر گئے اور میں نے آپ کو راستہ دے دیا تو آپ کے دل میں عجب آ جائے گا کہ ہو میں بڑی چیز ہوں, کتے نے بھی میرے لیے راستہ صاف کر دیا, لہذا یہ عجب آپ کو لے ڈوبے گا, یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا, لہذا آپ مجھے راستہ دے دیجئے, مجھے جانے دیجئے پہلے. یہ بات سننی تھی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, وجد آ گیا ان کو اور نیچے کیچڑ میں اتر گئے, کتے کو راستہ دے دیا, وہ گزر گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے القا فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ ہم نے تمہیں اس کتے کے ذریعے یہ علم عظیم جو عطا فرمایا یہ کیوں عطا فرمایا کہ دیکھو کتے کو راستہ دے دو ایسا اگر موقع آ جائے ورنہ کتے سے تم نے راستہ مانگا یا کسی اور جانور سے تو تمہارے اندر عجب آ جائے گا اور عجب تباہ کر دیتا ہے آدمی کو لہذا ہم نے اس کتے کے ذریعے تمہیں یہ علم عظیم اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اس موقع پر کچھ عرصہ پہلے اس کتے کی نوع کو اس کی برادری کے ایک فرد کو تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور تم نے اس کتے کے بچے کو نکالا تھا اور آگ کے پاس بٹھایا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت درست ہو گئی تھی. ہم نے نہیں چاہا کہ کتوں کا تمہارے اوپر کوئی احسان رہے لہذا ہم نے اسی کتے کے بھائی سے تمہارے اوپر ایک احسان کروا دیا تو حساب ہم نے برابر کروا دیا. اس کتے کے ذریعے ہم نے تمہیں ایک علم عظیم عطا فرما دیا لہذا عجب سے ہم نے تمہاری حفاظت کی. تم نے اس وقت اس کتے کے بچے پہ احسان کیا تھا آج اس کتے نے تمہارے اوپر احسان کر کے تم کو عجب سے بچا لیا یہ حساب برابر ہو گیا. اللہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہمارے لیے کیا لایا ہو. تو میں نے غور کیا کہ میں کیا پیش کروں اللہ کے سامنے. اعمال تو ایسے نظر نہیں آئے نہ نماز نہ روزہ. تو میں نے سوچا توحید کا کہہ دیتا ہوں لہذا میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ میں توحید لایا ہوں آپ کے پاس. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اما تذکرو لیلت اللبن تمہیں وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے توحید لائے ہو دودھ والی رات یاد نہیں ہے. دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا کہ ایک رات کو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا. جب پیٹ میں درد ہوا تو زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ تعالی کے نزدیک تو بڑے لوگوں کی یہ بات بھی قابل گرفت ہے کہ تمہاری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ اللہ کا حکم تھا تو پیٹ میں درد ہوا. دودھ سے کیا ہوا دودھ سے کیا ہوتا ہے. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اما تذکرو لیلت اللبن کیا دودھ والی رات تمہیں یاد نہیں توحید لائے ہو دودھ والی رات یاد نہیں. اس پر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کچھ بھی آپ کے لیے نہیں لا سکا. تو اللہ نے فرمایا نہیں تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے. یاد کرو ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا تھا جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا تم نے اس کو لحاف میں لٹا کر اس کو سردی سے بچایا تھا اس کی حالت درست ہو گئی تھی. ہم اس پر تمہاری مغفرت فرماتے ہیں. لیجئے بھائی کچھ کام نہ آیا یہی عمل کام آ گیا ایک بلی کے بچے پر شفقت کام آ گئی. اور یہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے شراب پی رکھی تھی نشے میں دھت پڑا ہوا تھا بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی. انہوں نے دیکھا فرمایا ہائے جس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے جس منہ سے اللہ کا نام نکلے وہ منہ بدبودار ہے وہ زبان ناپاک ہے شراب سے. لہذا اس نوجوان کے منہ کو دھویا اس کو کلی کرائی اس کا منہ صاف کروایا. جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا ارے یہ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہیں. بہت رویا اور انہی کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ والا ہوا. اسی وقت توبہ کر لی اس نے اپنے گناہوں سے. رات کو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو کل تک کچھ عرصے کچھ گھنٹوں پہلے تک وہ ناپاکی کی حالت میں تھا، بدبودار شراب پی رہا تھا اور گناہگار تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اولیاء اللہ کے بڑے درجے میں شمار فرما لیا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں اس کا شمار فرما لیا. انہوں نے فوراً اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے اس کو ایک ہی رات میں اتنا بڑا درجہ دے دیا. مخلوق پر شفقت. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب جواب دیا، فرمایا انت غسلت وجهه لاجلی فغسلت قلبه لاجلک. تم نے میری وجہ سے، میری خاطر کہ میرے اللہ کا ایک بندہ ہے، میرے اللہ کا ایک بندہ ہے جو اس حالت میں، میری وجہ سے تم نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر سے اس کا دل دھو دیا. تم نے میری انت غسلت وجهه لاجلی فغسلت قلبه لاجلک. تم نے میری وجہ سے اس کا منہ دھویا، میں نے تمہاری وجہ سے اس کا دل دھویا. یہ ہے جس پر شفقت کی اس کا بھی کام بن جاتا ہے. بعض اوقات اللہ والے جس پر شفقت کرتے ہیں اس کا بھی کام بن جاتا ہے. حضرت سہل فالوکی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. بلکہ ان کو خطاب کیا یا ایوہ شیخ کہہ کر کہ ارے شیخ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ما فعل اللہ بک. تو انہوں نے ٹوک کر فرمایا نہیں نہیں، مجھے شیخ مت کہو. تو خواب دیکھنے والے نے خواب میں ہی پوچھا کہ آپ تو مشائخ کی طرح رہا کرتے تھے، ایک حلقہ آپ کا ہوتا تھا، لوگ بڑے آپ کے متعلقین میں سے تھے، عقیدت مند لوگ تھے، آپ کو میں شیخ کیوں نہ کہوں. فرمایا لم تغنی عنا شیئا، کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئی، کوئی چیز بھی ہمارے کام نہ آئی. تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا چیز آپ کے کام آئی، کس پر اللہ نے آپ کو معاف کیا، کس چیز پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی. فرمایا ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی، وقت بے وقت وہ چلی آتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ بتا دو، دین کا فلاں مسئلہ بتا دو. تو میں اس کو وہ مسئلہ بتا دیا کرتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا، بتا دیا کرتا تھا. فرمایا اسی پر اللہ نے مجھے بخش دیا، میری مغفرت فرمائی. بڑھیا کو دین کے مسائل بتانے پر اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی. اور بعض لوگ مخلوق پر ایسے شفیق ہوتے ہیں، ان کے اندر مخلوق کی خدمت کا ایسا جذبہ ہوتا ہے. ایک کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. جامع کرامات الاولیاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ قرشی مجذوم رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے قرشی مجذوم رحمت اللہ علیہ، حضرت قرشی مجذوم رحمت اللہ علیہ. مجذوم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جزام کا مرض تھا، کوڑ کا، جس کو کوڑ کہتے ہیں. آبلے پانی اور پیپ وغیرہ نکلتی رہتی تھی جسم سے، کوڑ تھا. مگر تھے جوان، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، گر جوان بھی ہے تو میرا پیر ہے. تو ان کا ایک حلقہ تھا، بڑے متعلقین تھے، چونکہ جوان تھے اس لیے ایک دن فرمایا، شادی بھی نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے کہ کوڑ ہے، کون دے گا اپنی لڑکی، لیکن چونکہ جوان تھے تو ایک دن اعلان کیا مجلس میں لوگوں میں کہ بھائی ہم شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر دیکھو کوئی تلاش کرو ہمارے لیے رشتہ، مگر یہ صاف بتا دینا کہ ہمارا یہ مرض ہے، ہم کوڑ کے مریض ہیں. ان کے متعلقین میں سے ایک شخص اٹھا، اس کی بیٹی تھی، اس نے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں مگر کوڑ کا مرض ہے، تم ان کی خدمت کرو تو تمہاری شادی ہو جائے. تو اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں. میں ساری عمر ان کی خدمت کروں گی، ایک اللہ والے کی خدمت میں سعادت سمجھ کے کروں گی. لہذا وہ تیار ہو گئی. انہوں نے آ کر اطلاع کی کہ میری بیٹی ہے وہ تیار ہے آپ سے شادی پر، لیجئے بھائی شادی ہو گئی. جب خلوت میں پہنچے، خلوت میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے حسین نوجوان بنا دیجئے، بالکل حسین رعنائی کے ساتھ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچوں. جب یہ اندر پہنچے تو بالکل حسین و جمیل شکل، اللہ نے دعا قبول فرما لی. تو اس ان کی بیوی نے ان کو دیکھ کر پردہ کر لیا کہ تم میرے شوہر نہیں ہو، میرے شوہر جس سے میری شادی کی گئی ہے ان کے بارے میں تو میرے والد نے بتایا تھا کہ وہ مجذوم ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مجذوم ہے، ان کو تو جزام اور کوڑ ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حسین شکل عطا فرما دیجئے، جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں میری بیماری مجھ سے دور کر دیا کیجئے اور مجھے حسین بنا دیا کیجئے. لہذا اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. تو آپ اس کا جواب سنیے، ان کی بیوی کا، اس لڑکی کا. اس نے کہا افسوس، آپ نے میرے خدمت کے جذبے کو ٹھیس پہنچائی. میں نے تو آپ سے شادی اس لیے کی تھی کہ میں ایک کوڑی اللہ والا جو ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، مگر ہے اللہ والا بہت بڑا، میں اس کی خدمت کروں گی. میں نے تو اسی جذبے سے شادی کی تھی اور آپ نے یہ دعا کر لی. لہذا آپ دوبارہ دعا کیجئے کہ آپ کی بیماری واپس لوٹے. اگر اس حالت میں، اسی حالت میں، پہلی حالت میں میرے پاس آنا چاہتے ہیں بیماری کی حالت میں، تو آئیے، ورنہ مجھے طلاق دے دیجئے، میں نے تو شادی اسی وجہ سے کی تھی. انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی میرا مرض لوٹا دیجئے، واپس مجھے اسی حالت پر کر دیجئے. پھر وہ واپس اسی حالت میں آ گئے اور اس نے پھر ان کی خدمت شروع کی. اس طرح ان کی زندگی گزری. ایسے بھی خادم خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، ہوتے ہیں اور گزرے ہیں. مخلوق پر شفقت اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی ہمدردی، ایسی بھی بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شوہر کو اس کی بیوی نے کھانا دیا. اس سے پہلے ایک واقعہ اور یاد آ گیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ اور دعوت کا کام شروع فرمایا، وہ بھی امت پر بہت شفیق تھے، بہت زیادہ شفیق تھے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو بھتیجے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے خود فرمایا، لکھا ہے غالباً آپ بیتی میں، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کے یہاں بلیاں بھی پلی ہوئی تھیں اور مرغیاں بھی تھیں، اور مرغیوں کے چوزے بھی تھے، وہ انڈے دیتی تھیں، چوزے نکلتے تھے. تو چوزے اور مرغیاں اور بلیاں ایک ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے، ایک ہی صحن میں ٹہلتے تھے، مگر مجال نہیں تھی کہ بلی کسی چوزے کو کھا لے. فرمایا یہ حضرت کی مخلوق پر جو شفقت تھی، اس کا اثر حضرت کے گھر میں رہنے والے جانوروں پر بھی تھا. یہ ان کی کرامت تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مخلوق پر ایسی شفقت تھی کہ جانور جو گھر میں تھے، ایک دوسرے کے دشمن جانور، وہ بھی گویا کہ ان میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی. تو نظام الدین میں جب کھانا کھایا کرتے تھے تو بہت سے لوگ اپنا اپنا کھانا لے آتے تھے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت میرے کھانے میں سے بھی کچھ تناول فرمائے. حضرت کی عادت یہ تھی کہ ایک آدھ لقمہ سب کے کھانوں سے لے لیا کرتے تھے، باقی کھانے کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، ایک آدھ لقمہ لے لیا سب کے کھانے سے. تو ایک شخص بڑی تعریف کیا کرتا تھا، وہ بھی آتا تھا حضرت کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. وہ اپنی بیوی سے بڑی تعریف کیا کرتا تھا کہ حضرت جی ہیں اور بہت شفیق ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو بیویاں آسانی سے نہیں مانتی کسی کو اللہ والا، بہت مشکل سے مانتی ہیں کہ اللہ والا ہوگا، اللہ والا ہمیں کیا، تو مانتی نہیں ہے کسی کو آسانی سے. تو اس نے کہا اچھا، تم بڑی جب بہت دن ہو گئے تعریف کرتے کرتے اور وہ سنتی رہی تعریف، تو کہا اچھا میں ابھی بتا دیکھتی ہوں کیسے اللہ والے. تو ایک دن کہا کہ میں کھانا بنا کے دوں گی تم لے کے جانا کھانا. اس نے بتا دیا تھا کہ حضرت کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ سب کھانا لے آتے ہیں اور حضرت ایک ایک لقمہ ایک دو لقمے سب کے کھانوں میں سے کھا لیتے ہیں اور باقی سب دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں. تو ایک دن وہ کھانا بنا کے اس نے دیا اور کھانے کے اندر اتنا نمک ڈالا کہ وہ کھانا پورا تقریباً کڑوا ہو گیا. خوب نمک ڈال کے دیا جان بوجھ کے آزمانے کے لیے. اب وہ لے کے آیا, حضرت آج میری بیوی نے کھانا دیا بنا کے, کچھ آپ نوش فرما لیجئے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرت نے فرمایا لاؤ بھائی. حضرت کی عادت تو تھی ایک لقمہ کھا کے آگے رکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی اور لوگ کھا لیں. اس نے جب لا کے دیا, حضرت نے ایک لقمہ کھایا, وہ تو معلوم پتا چلا کہ اس کو تو پتا نہیں تھا اس بیچارے کو کہ اس کی بیوی نے کیا چال چلی ہے. حضرت نے سارا ہی کھانا کھا لیا, کسی کو دیا ہی نہیں, اور خوب اچھی طرح برتن کو صاف کر لیا. یہ گھر پہنچے ہی حضرت بڑے خوش کہ آج تک تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. حضرت تو ایک لقمہ کھاتے ہیں یا دو لقمے کھا لیے وہ کھانا آگے بڑھا دیا, یہ تو آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ کسی کا ایسا برتن صاف کیا ہو پورا کھانا کھا لیا. حضرت بڑے خوش وہ پہنچے اپنے گھر میں, بھائی آج تو ہماری موجیں ہو گئیں, حضرت نے تو ہمارا سارا ہی کھانا کھا لیا, سارا ہی کھانا کھا لیا, ایک لقمہ کسی کو نہیں دیا حضرت. تو اس کی بیوی نے کہا ہاں بھائی اب مانتی ہوں تمہارے حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں, اب مانتی ہوں تمہارے حضرت جن کے پاس تم جاتے ہو واقعی بہت بڑے اللہ والے ہیں. سب کو بچا لیا کڑوا کھانا کھانے سے, اور وہ اس کو گالیاں دیتے لوگ, اس کو برا کہتے, ارے ظالم کیسا کھانا تو نے حضرت کو بھی یہی کھانا کھلایا اور ہمارے منہ بھی تو نے کڑوے کر دیے. تو ایسی بھی شفقت ہوتی ہے بھائی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شوہر کو اس کی بیوی نے کھانا دیا, وہ بہت زیادہ کڑوا ہو گیا غلطی سے, نمک بہت زیادہ ڈل گیا اس میں. اب جب اس نے کھایا تو اب بھوک کی حالت میں کھانا آئے, اب وہ بھی کھانا بھی ایسا ہو اتنا کڑوا, تو اس کو غصہ آیا, بہت غصہ آیا کہ اتنا نمک, غصہ تو بہت آیا اور جی چاہ کے اس کو خوب ماروں خوب گالیاں دوں. مگر ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میری بیٹی یہ کام کرتی تو میں اپنے داماد سے کیا توقع کرتا, کہ یہی کہ مجھے میری بیٹی کو کچھ نہ کہے معاف کر دے. تو اس نے سوچا یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور میں بھی تو کسی کا داماد ہوں, لہذا دل ہی دل میں اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور سارا کھانا کھا گیا. مولانا الیاس صاحب کی طرح سارا کھانا کھا گیا. جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اعمال تو کچھ بھی نہیں تھے, مگر اللہ نے فرمایا ارے تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے اسی پر ہم تجھے بخش دیتے ہیں, تو نے اپنی بیوی کا زیادہ نمک والا کڑوا کھانا کھا لیا تھا اور دیکھ تو نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا, تو نے معاف کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, میری اگر بیٹی یہ کام یہ غلطی کرتی تو میں اپنے داماد سے یہی توقع کرتا کہ میری بیٹی کو مارے نہ پیٹے نہ گالیاں دے بلکہ اس کو معاف کر دے, تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور میں بھی تو کسی کا داماد ہوں, بس اسی عمل پر ہم تیری مغفرت کرتے ہیں. شفقت, ہمدردی, خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ دولت, ہم سب محتاج ہیں اس کے, ہم سب کو یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. اچھا بھائی اس وقت یہ اب پرسوں انشاءاللہ میرا سفر ہوگا, ایک تھوڑی سی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے, آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. بہرحال پرسوں انشاءاللہ سفر ہوگا اور میں حرم کے سفر میں آپ حضرات سے وعدہ کرتا ہوں, میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا تھا آپ حضرات سے میں وعدہ کرتا ہوں بھائی میں آپ کا سلام بھی پیش کروں گا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور آپ حضرات کے لیے اپنی سعادت سمجھ کے سلام بھی پیش کروں گا, اپنی سعادت سمجھ کے آپ حضرات کے لیے دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ, اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ مقبول عمرہ اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو مرنے سے پہلے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا دیجئے. اے اللہ آپ نے جو اپنی دوستی کا سب سے اونچا مقام اپنی کتاب کریم میں بیان فرمایا ہے وہ اولیاء صدیقین کا ہے, ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرما دیجئے. مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر اپنی ولایت کا تاج رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ ہر امت کے ایک ایک فرد کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مرتے وقت اے اللہ ہماری روح کو آسانی سے نکال لیجئے. اے اللہ مرتے وقت کی تکلیف سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ خوب اعمال صالحہ کی توفیق دے کر, اے اللہ طویل عمر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ نیک اعمال والی زندگی دے کر, اے اللہ خوب آخرت کی تیاری کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ چلتے, اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. چلتے ہاتھ پیر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ چلتے ہاتھ پیر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا رحمت.